محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم، شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. کل بھی اس میں سے کچھ پڑھا گیا تھا، آج بھی اس میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 709 ہجری میں ہوا. یہ ارشادات 709 ہجری سے پہلے کے ہیں اور یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس وقت اپنے دل کی اصلاح کے لیے آیا کرتے تھے. اس لیے ہم اپنی مجالس قدری ان اللہ والوں کے ارشادات، ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ پڑھتے ہیں کہ جو ان اللہ والوں کا مقصود تھا وہی ہمارا مقصود ہے. ہمارا یہ تعلق، ہمارا مل بیٹھنا وہ بھی دل کی اصلاح ہی کے لیے ہے. تو انشاءاللہ ان ارشادات کے سننے سے، پڑھنے سے اگر اس طلب کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح ہو جائے، تو اللہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح فرما دیں گے. تو اللہ سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر ہے، جو روحانی تاثیر ہے، جو ایمانی تاثیر ہے، جو ایقانی تاثیر ہے، جو احسانی تاثیر ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں اور اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں اور اللہ کی ہر نافرمانی اس میں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرماویں گے. اصل ارشادات تو عربی میں تھے، جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ ملفوظ پڑھا جائے گا. پھر اس کی مزید تشریح انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائی، وہ پڑھیں گے. باتیں تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی ہیں لیکن متوجہ ہوں گے دل سے تو اللہ سمجھاویں گے بھی، ورنہ تاثیر تو انشاءاللہ دلوں میں اترے گی. یہ ایک باب ہے علم کے بیان میں، کل جس میں سے ہم نے پڑھا تھا ملفوظ پھر پڑھ لیتے ہیں. جو صاحب کل موجود تھے احباب، انہوں نے اس کی تشریح کل سن لی ہوگی، لیکن اس وقت صرف ملفوظ پڑھ کے پھر اگلا ملفوظ پڑھیں گے. فرماتے ہیں علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینے اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک و اوہام کے پردے اٹھا دیں. علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینے اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک و اوہام کے پردے اٹھا دے. کل تفصیل سے اس پر بات ہو چکی. اگلا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خوف خدا بھی ہو. اللہ والوں کے کلام جو ہے مختصر ہوتے ہیں لیکن بڑے مدلل ہوتے ہیں، اس پہ بہت بڑے مضامین پنا ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خوف خدا بھی ہو. اس کی فائدے میں بولا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خوف خدا یہ ہے کہ قلب میں حق تعالی کی عظمت اور جلال ہو. خوف خدا یہ ہے کہ قلب میں حق تعالی کی عظمت اور جلال ہو. جب علم کے ساتھ یہ صفت بھی ہو تو وہی سب سے بہتر علم ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. دل کے اندر کیا ہو؟ حق تعالی کی عظمت، یعنی حق تعالی کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو دل پہچان لے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ساری بڑائی ہمارے دل میں آ جائے گی، یعنی یہ دل اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو پہچان لے. ابھی ہمارے قریب ہی زمانے میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے. تصوف پر بہت زیادہ اللہ نے قریب زمانے میں کام لیا کہ تصوف کے سارے اجزاء آپ نے کھول کھول کے صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے. اس سے ملتا جلتا مضمون ایک ان کا، جس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، جب دل کسی کی بڑائی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس سے دکھتا ہے، بندہ اس سے چھوٹے سے دبے گا، حقیر سے دبے گا. جس کی عظمت دل تسلیم کر لے گا، جس کی بڑائی کو تسلیم کر لے گا، یہ اس سے. اس پر فرماتے ہیں ایک تمثیل، تمثیل سمجھتے ہیں کہ مثال سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تحصیلدار ایک اجلاس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، میٹنگ ہو رہی، اس میٹنگ میں جو سب سے بڑا کون ہے؟ تحصیلدار. تو تحصیلدار کے سامنے جو باقی عملہ ہے، جو پٹواری ہے، یہ اور جو ہے، وہ سارے دب کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ اس سے ایک روب ہوتا ہے نا، کیونکہ بڑا ہے وہ، پریزائڈ کر رہا ہے، سب اس سے خائف ہیں، اس کے منصب کو سمجھتے ہیں، دل مانتا ہے، تو سارے اس کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، گرج رہا ہے، برس رہا ہے، ڈان ڈپٹ کر رہا ہے، سب اس کے سامنے. تو ایک عام سی بات ہے نا، یا آپ آج کی اصطلاح میں کوئی افسر میٹنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے ماتحت سارے جو ہے نا بالکل خاموش اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تحصیلدار کا روح پوری میٹنگ پر، پوری مجلس میں چھایا ہوا ہے. یکا یک وہاں پر جناب اسسٹنٹ کمشنر آ جاتے ہیں. اب اسسٹنٹ کمشنر جو آیا تو تحصیلدار کی تحصیلداری ساری مان پڑ گئی، وہ بھی ایسے ہو جائے گا، سر جناب. کیوں جی؟ اب کس کی بڑائی سامنے آ گئی؟ اسسٹنٹ کمشنر کی. اب اس کا روب چھا گیا سارے بندس کے پر، کیونکہ دل نے تسلیم کیا ہوا ہے. اب وہاں گورنر صاحب آ گئے قدم، اب اسسٹنٹ کمشنر اپنی اسسٹنٹ کمشنری کو بالکل کھول جائے گا، وہ بھی ایک طرف ہٹ جائے گا، سیٹ خالی کر دے گا. جب کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اس سے دبکتے ہیں، اس سے دبتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، اسی کو بمارے. وہی چیز ہے نا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، عبرت کے لیے واقعہ زندگی میں بہت ہوتے رہتے ہیں. سعودیہ کے قیام میں ہمارا پہلی دفعہ پلانٹ کمپیوٹرائز بنا، شروع ہوا، تو اس کی شہرت دور دور پھیل گئی کہ پلانٹ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. تو اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ ارامکو کا، ماشاء اللہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑی کمپنی ہے. اس وقت 70,000 اس کے ملازمین تھے، اب تو خیر لاکھ سے بھی اوپر ہو چکے ہوں. تو اس کا جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا وہ ایک بلا ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نا. اس کو بھی شوق ہوا کہ میں نے آ کے دیکھوں، تو اس کا جناب اسکیڈول بن گیا، 3 مہینے پہلے سے پروگرام جو ہے نا، 3 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو پلانٹ کو وزٹ کرنے کے لیے آئے گا. پلانٹ بالکل نیا، ابھی چلایا، پالش، چمک رہا ہے، شائننگ، ہر چیز. لیکن جو تاریخ جیسے قریب آ رہی تھی تو ایسے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا کو پرانا ہوگا. کیوں؟ کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ نے آنا ہے. وہی بات آ گئی نا، اس کی بڑائی کا ایسا استحضار ہے کہ ہر ایک خائف ہے کہ اس نے آنا ہے، اور چمکایا جا رہا ہے، اور زیادہ اس پر محنت ہو رہی ہے. بالکل، ہیں، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا۔ مجھے ابھی تک منظر یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک عرب تھا، یونٹ ہیڈ جو ہے نا، وہ سلطان العتیبی بڑا وسیلا اور گرجتا اور برستا تھا اپنے ملازمین پر، سارے اس سے خائف رہتے تھے۔ وہ صبح سے اس کی جو چھٹی گم ہوئی، خاموش بالکل، ایسے کون آ رہا ہے؟ سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ اب یہ جو بولنے والا جو ہے خوب پورے اس کا راج تھا اس پلان کے اوپر جو ہے نا، اب وہ جناب وہ بھی لرز رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ آ گیا، جب وہ آ گیا مینیجر اس کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ اس کو لے کر آیا، اس نے کہا سلطان گو اہیڈ، ذرا اس کو بتاؤ۔ کنٹرول روم میں تھے، ہارٹ آف دی پلانٹ وہاں پر تھا پورا، وہ پوری جو ساری اس میں لگی ہوتی ایل ای ڈی سارا کچھ ہے نا، روز کا کام اس کا۔ کیا سلطان؟ اب سلطان لگا جو بولنے تب تک 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 ایک جملہ نہ نکلا اس کے اوپر، یہ ہے جب بڑائی کسی کی دل کے اندر ہے۔ بڑائی کیا؟ جب دل اس کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے، یہ عام بات ہے۔ گرجنے والا، برسنے والا خوب جو ہے، اب وہاں اس کی بالکل جناب عالی ہو۔ خیر وہ مینیجر نے اشارہ کیا، میں آگے بڑھا، میں نے اسے ہاتھ ملایا، ملانے کے بعد چھوٹا سا قد اس کا، یہ بھی بتا دوں فزیکلی اگر اس کو دیکھو تو چھوٹا سا قد، مسلمان تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، روز کا ہمارا کام ہے سارا بتایا۔ وہ چلا گیا کہنے لگے مقبول تم نے پلان کی عزت رکھ لی۔ میں کہا سلطان تجھے کیا ہوا تھا؟ اس کی دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پاؤں، جیسے تو ویسے، اب دیکھنے میں تو ایسے ہی ہے نا، پھر اتنا خوف کیوں؟ اسی کو ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کیوں کہ ہمارے دل نے تسلیم کیا ہوا ہے اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی اتھارٹی کو۔ لیکن یہاں نہیں ہے، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ خوف خدا یہ ہے کہ قلب میں حق تعالی کی عظمت اور جلال، اللہ پاک کی صفت جلال کو دل نے تسلیم کیا ہوا ہو۔ جب علم کے ساتھ یہ صفت بھی ہو تو وہی سب سے بہتر علم ہے، اس لیے کہ حق تعالی نے ایسے علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی اللہ سے ان کے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ بس جس علم کے ساتھ خشیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں، اور نہ ایسا شخص عالم حقانی ہے۔ بس علامت عالم کی خوف خدا ہے، اور خوف خدا کی علامت، خوف خدا کی علامت اتباع شریعت ہے۔ یہ ہے جب خشیت ہوگی تو کیا ہوگی؟ اتباع شریعت، یعنی وہ سارے کے سارے احکام جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائے، کرنے والے اور نہ کرنے والے پوری تفصیل موجود ہے شریعت مطہرہ میں۔ تو یہ عالم جس کو اس کا علم بھی ہے لیکن علم کے ساتھ خشیت بھی ہے، تو یہ ہر ایک پر عمل کرے گا۔ خشیت نہیں ہے تو عمل نہیں کرے گا۔ ماتے اگر اتباع، تو خوف خدا کی خشیت کی علامت کیا ہے؟ اتباع شریعت۔ اگر اتباع شریعت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خوف بھی نہیں ہے، اور جس علم کے ساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کمانے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت سے غفلت ہو، ایسا علم علم نہیں، اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے جس میں کیا ہو خشیت بھی ہو، تاکہ اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے، اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. آگے فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھ کو فائدہ بخشا ہے، ورنہ وہ تیرے لیے ضرر رساں ہے. علم کے ساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو وہ تجھ کو فائدہ بخش ہے، ورنہ تیرے لیے ضرر رساں ہے. اس کے فائدے مولا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو، جس کی حقیقت پچھلے ملفوظ میں بیان کی، خوف خدا کی علامت کیا ہوگی؟ اتباع شریعت. تو ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے. اور جس علم کے ساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا آخرت دونوں میں مضر ہے. علماء حقانی و غیر حقانی میں یہی فرق ہے کہ علماء حقانی خوف خدا کی صفت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور علماء دنیا خدا سے نہ ڈر اور اپنے علم پر مغرور و متکبر ہوتے ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی اصلاح فرما دے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا دھیان خیال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا دھیان خیال، اس کی ساری جو صفات کمال ہے اس کا دھیان خیال ایسے رہنے لگے کہ اس کے اندر پھر اس کی ہر اطاعت پر عمل کرنے کی تحریک پیدا ہو، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی اندر سے ایک تحریک پیدا ہو. یہی تصوف ہے، یہی تصفیہ ہے، یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے یہ نفس جو ہے یہ اپنے مزوں کا طالب مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، تقاضے کرتا رہتا ہے، گندے تقاضے کرتا رہتا ہے، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے تقاضوں کے پیچھے لگ کے بے بس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اندر میں ہمت نہیں پاتے اس کا مقابلہ کرنے کی. معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، غلط کا علم ہوتا ہے، صحیح کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ غفلت ایسی پکی ہو جاتی ہے، اندر میں بے ہمتی ایسی ڈالتا ہے، ایسی پھونکے مارتا ہے کہ بے بس ہوتا ہے. تو تصفیہ یہ ہے کہ یہ نفس نے جو علائشیں دل میں ڈال رکھی اور میں بے بس کیا ہوا جی کیا کریں جی، مجبوری ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، جی کیا کریں جی، تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن کیا کریں، برادری ہے، بچے ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں، والدین مجبور کر رہے ہیں، ماحول کی فضائیں مجبور کر رہے ہیں، وہ ایسے بہانے جو ہے نا. لیکن جب دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے، یہ علائشیں نکل جاتی ہیں، دل میں نورانیت آتی ہے، دل میں قوت آتی ہے، دل میں ہمت آتی ہے، پھر یہ بہانے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اس کا دل، اس کے اندر ایک تحریک اٹھتی ہے، اس کے اندر ایک قوت آتی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، ایک ولولہ آتا ہے، ایک شوق آتا ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانانا چاہیے. اللہ اس کا ایسا محبوب بن جاتا ہے، اس محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں. پھر نفس کا کوئی بہانہ نہیں چلتا، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرا مولا مجھ سے چاہ رہا ہے. اللہ والوں کے واقعات کو پڑھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اہل تصوف کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ چیز ہمیں ملے گی. اس زمانے میں بھی، اس زمانے کے اعتبار سے بھی یہ کشش موجود تھی جو کشش آج موجود ہے، مادیت کی کشش. یہ لوگوں کے اندر دیکھ کر، یہ دنیا کی رغبت، اس کی شان و شوکت دیکھ کر یہ دل للچا رہا ہے ہے اس وقت بھی تھی، لیکن ان اللہ والوں نے اپنے اندر وہ شفافت حاصل کی، وہ پاکیزگی حاصل کی، وہ لطافت حاصل کی، وہ قوت حاصل کی، ہے تو ان ساری فضاؤں سے متاثر نہیں ہوئے اور اللہ پاک کی ہر اطاعت پر لگے رہے اور ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کا بھی ایسا ہی تزکیہ فرما دے، ہمارے نفسوں کا بھی ایسا تزکیہ فرما دے کہ نفس کی جو قوت ہے یہ ٹوٹے، اس کے مضموم جذبات جو ہیں وہ مضمحل ہوں، کمزور ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، نکلیں گے نہیں. یہ بات ایک اپنی جگہ پر ہے. اس تصوف سے، اس تزکیے سے، نفس کے تزکیے سے انسان فرشتہ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے. انسان فرشتہ نہیں بنے گا، فرشتے کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہی نہیں ہے، غلط جذبات اس کے اندر ابھرتے نہیں، ہے ہی نہیں، ابھرے گا تو پھر ہے نا، ہے ہی نہیں. اس لیے اس کا اللہ کی اطاعت کرنا کمال نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک قرآن کے اندر مذکور ہے، فرشتے آئے انسانی شکل کے اندر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس آئے، مہمان نواز تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے، بچڑا بنایا گیا ماشاءاللہ خوب، اس کو تل کے لا کے سامنے پیش کیا، وہ تھے فرشتے، تھے انسانی شکل میں لیکن تھے فرشتے، ہاتھ نہیں بڑھایا. کیوں؟ ان کے اندر رغبت ہی نہیں، کھانے کی رغبت ہی نہیں، کھانے کی خواہش ہی نہیں، اللہ رکھ ہی نہیں، ہاتھ کہاں بڑھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے، بھئی ایک بچڑا تلا ہوا بھنا ہوا لذیذ سامنے آ جائے انسان کے سامنے، ہاتھ رکے گا؟ لذیذ سی جو ڈش ہوگی، مزیدار جو ہوگی سامنے آئے گی، ہاتھ رکے گا؟ لپکے گا. اور وہ لپکا ہی نہیں، ہو کیا بڑا ہی نہیں، ہے کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے یہی بتایا گیا نا کہ ان کو خوف سن لگا کہ بھئی کیا ہے، پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں. تو فرشتے کے اندر تو یہ اللہ نے رکھی نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر یہ رکھی ہیں، یہ منفی قوت رکھی ہے، منفی جذبات رکھے ہیں، یہ خواہشات رکھی ہیں، اس لیے یہ ابھریں گی، ختم نہیں ہوں گی. اس محنت سے، اس تصفیے سے، اس تزکیے سے یہ کیا ہو جائے، کمزور تو ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی. کتنا بڑا اللہ کا ولی بن جائے، کتنا بڑا متقی بن جائے، جھلکیاں اس کو بھی آئیں گی جی. لیکن اب اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے کہ جھلکی آئی ہم تو لپک پڑتے ہیں نا، وہ لپکتے نہیں ہیں، اس کو روکتے ہیں. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے میں ایک اللہ والے گزرے ہیں امبالہ میں، اللہ کی محبت میں سرشار رہتے تھے. بعض اوقات بعض اللہ والوں پر کبھی کبھی غلبہ ہوتا ہے، اس محبت میں ایسی محویت ہوتی ہے کہ اس محویت کے اندر جیسے بندہ کہ نشے میں آ جاتا ہے، ایسا مسرور ہوتا ہے، ایسا محو ہوتا ہے، اس کو ایک دم کی خبر نہیں ہوتی. وہ ان میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شریعت مطہرہ پر چلنے کی ایسی سچی طلب تھی کہ شریعت پر خوب اہتمام سے عمل کرتے تھے. اس مغلوبیت میں جب ان پر سکر کی حالت ہوتی تھی، نشہ جب طاری ہو جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے احباب سے کہہ رکھا تھا کہ سب لوگ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو اور دو بندے میرے انتظار میں رہیں کہ میں اس سے نکلوں اور ہم جماعت سے نماز پڑھیں. یہ نہیں ہے اس محویت غلبے کے اندر کہ نماز میں انفرادی پڑھ لوں گا، نہیں، جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام تھا. پھر لکھا ہے انہیں کے خلیفہ مولانا محبوب اللہ صاحب نے ان کا تذکرہ لکھا ہے، جو بند کے سارے عالم سے جنہوں کا ان کے سوانح لکھی ہے، تو مانتے ہیں کہ بعض اوقات وہ محویت اتنی بڑھتی تھی کہ تاخیر ہو جاتی، نماز کا وقت جو ہے وہ تنگ ہونے کے قریب آتا اختتام کے تو اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے دے، یعنی مجھے اس حالت سے اب نکالا جائے. یہ میں نے صرف ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بعض بزرگوں پر کبھی ہوتی، لیکن پھر بھی اتنا اہتمام تھا شریعت کا. ایک ایسی عورت ضعیف بالکل بڑھیا بیعت کے لیے آئی، آپ نے پردے میں بیعت فرمایا. کسی نے کہا حضرت یہ تو عمر کے اس حصے پہنچی ہے، اس کے لیے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے شریعت میں. فرمایا کہ نہیں، مجھے بھی پتہ ہے اس مسئلے کا، لیکن اگر آج میں نے اس کو بیعت کر لیا اسی طرح سب کے سامنے، تو کل کو یہ تو بھول جائیں گے بڑھیا تھی، یہ آ جائے گا کہ ایک عورت بیعت ہوئی، تو یہ راستہ نہ کھلے. یعنی اتنا اہتمام تھا، اتنی احتیاط تھی. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ان کا اشارہ کر کے، کہ اس میں اس کے باوجود کبھی کبھی، یعنی شریعت پر چلنے کا اتنا اہتمام ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی ایک دم کہتے پکڑو کالے چور کو. ان کے خلفاء نے بارہا یہ بات ہوگی، کبھی کبھار ایسے پکڑو کالے چور کو. کیا ہوتا تھا؟ وہ جھلکی آتی تھی. یہ نفس جو ہے یہ شوخی کرتا ہے، اس کی سرچ میں شوخی ہے. یہ شرارت کرتا ہے، اس کی سرچ میں شرارت ہے. تو یہ اللہ والے جو ہے اب محنت کر کر کے، نفس سے کشتی کر کر کے، اس کو مغلوب کر کر کے، اس کے داؤ کو سمجھنے لگتے ہیں، اس کے وار کو سمجھنے لگتے ہیں، تو اپنے آپ کو متربع کرتے ہیں. پکڑو اس کا، سمجھے جی. تو یہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا اگر دل پر محنت کریں گے اپنے مربی کی نگرانی میں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے دل کی اصلاح کے لیے. یہ تعلق تو اس لیے ہے نا تاکہ ہمارے اندر بھی وہ قوت آئے کہ نفس کی قوت کو توڑے، اس کے تقاضے کو دبائیں، اس کے پیچھے نہ لپکیں. تو اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ تربیت جو ہے یہ اس لیے ہے، یہ ذکر اس لیے ہے، یہ تعلق اس لیے ہے، یہ مجلس بھی اس لیے ہے، یہ ذکر کے حلقے بھی اس لیے ہیں. اگر اس سے مقصود ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر وہ قوت آئے جو شیطان کے دور سے ہمیں بچا لے، ماحول کی فضاؤں سے بچا لے، ورنہ بہتے چلے جا رہے ہیں. فضاؤں کا غلبہ، ان فضاؤں سے متاثر، مادیت کا دل و دماغ پر تسلط، مادی لذتوں کے حصول کے لیے جائز نجائز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. لیکن جب دل کے اندر صفائی ہوتی ہے اور نفس کی قوت ٹوٹتی ہے اور نفس مغلوب ہوتا ہے، تو پھر دل کے اندر جو ہے وہ صادق جذبہ ابھرتا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی ہر اطاعت کرنی ہے، ہر نافرمانی کو چھوڑنا ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں وہ قوت عطا فرما دے. اس کے حصول کے لیے ایک ذریعہ یہ اللہ کے ذکر کی کثرت بھی ہے، جو ہمارے سلسلے کے اندر ہے. ذکر خفی، ذکر قلبی جو ہے یہ اس لیے ہے، اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. جیسے علاج کے طریقے جسم کے مختلف رائج ہیں، مقصود سب کا ایک ہی ہے کہ جسم سے مرض کا ازالہ اور جسم میں قوت کا حاصل کرنا تاکہ جسم صحیح کام کرے. اسی طریقے سے یہ دل کے اندر جو ہے یہ امراض کا غلبہ جب ہو جاتا ہے اور دل ان سے متاثر ہو جاتا ہے، تو دل کے اندر سے ان بیماریوں کا ازالہ، اس کے لیے پھر قوت کا حاصل کرنا، اس کے لیے رائج طریقے ہیں. یہ نقش بندی طریقہ ہے، یہ چشتیہ کا طریقہ ہے، یہ قادریہ کا طریقہ ہے، یہ سہروردیہ کا طریقہ ہے. یہ اس لیے ہیں تاکہ دل کے اندر وہ قوت آئے. تو اس میں سے ایک طریقہ نقش بند کا یہ بھی ہے، ذکر خفی، ذکر قلبی، اس کی کثرت، اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو آجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک طریقہ علاج یہ بھی بتا رہا ہے، یہی نہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں کثرت سے چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ پاک فرماتے فذکرونی اذکرکم، جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں. ہم جو اللہ کی یاد بسائیں گے دل کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ، فرمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کیا؟ تنہائی کے اندر سب کو چھوڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر. تو یہ جو صلاحیت دل میں لینی ہے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، یہ گندی سزاؤں کے خلاف، یہ چلتے پھرتے تھوڑے ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوگی. اس کے لیے ہے کہ کچھ وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں، بسا لیں. اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. آج مشاغل نے ہمیں اتنا گھیر لیا ہے، ہر کام کے لیے فرصت موجود ہے، آؤٹنگ کے لیے، پکنک کے لیے، ٹوریزم کے لیے، اور کھانے پینوں کے لیے، اور فنکشن کے لیے، لیکن ذکر کے لیے بھی وقت ہی نہیں، اس کی ضرورت کے احساس نہیں ہے. حالانکہ یہ ذکر ہماری روح کی غذا بھی ہے اور یہ روح کی بیماریوں کی دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے یہ دوا بھی ہے. اس کے لیے ہے کہ ہمیں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچانا بسانا ہے، تاکہ دل کے اندر دل کی توجہ اس ذکر سے مذکور کی طرف لگ جائے، اس کا دھیان خیال رہنے لگے، تنہائیوں میں بھی حرام کاموں سے روک دے. تو یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھنا اللہ، جو جس کو اچھا لگے، جس رنگ میں اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، ووفقهم لما تحب وترضى، وثبتهم على ملة رسولك، وثبتهم على ملة رسولك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری دلوں کی اصلاح فرما، اپنے ذات علی کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، اپنے ذات علی کی معرفت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے ہمیں پاک صاف فرما، اخلاص نصیب فرما، ظاہری باطنی جتنی علائشیں اور گناہ ہیں اس سے ہمیں پاک صاف فرما، ہمارے دلوں کی تصفیہ اور تزکیہ میں نصیب فرما، جن مشائخ اور اکابر کے ذریعے سے دین کا کوئی بھی حصہ ہم تک پہنچا ہے اور خاص طور سے تزکیہ والا یہ عمل، ہمارے وہ سارے مشائخ جو آپ کے پاس آ گئے ان کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ ان سے راضی ہو جا، جو حیات ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، فیض کو عام فرما، تام فرما، خاص طور پر ہمارے شیخ حضرت صوفی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، اور جتنے یا اللہ حضرت کے مریدین اور یا اللہ حضرت سے اصلاحی تعلق رکھنے والے اور جتنے خلفاء متعلقین محبت والے خاندان والے چھوٹے بڑے ہر ایک کو محبوبیت نصیب فرما، مرجعیت نصیب فرما، اور یا اللہ جو مقصود ہے اس عالی اور مبارک سلسلے سے یا اللہ وہ مقصود کامل نصیب فرما، ہمیں محروم ہونے سے محفوظ فرما، حضرت کے سفر کو قبول فرما، باراور فرما، جو ذرہ خیر وجود میں آیا یا اللہ اس کو ترقی نصیب فرما اور باراور فرما، اچھے نتائج ظاہر فرما، غفلتوں کو دور فرما، خاص طور پر حضرت کی آمد اس شہر کراچی کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، یہاں سے بلائیں آفات مصیبتیں اور یا اللہ تعصب قوم پرستی لڑائی جھگڑے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، برکتیں نصیب فرما، یہاں کے مختلف برادریاں اور مختلف قومیں جو یہاں آباد ہیں ان سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک صاف فرما، امت پناہ نصیب فرما، اور قوم پرستی کی لعنت سے سب کو نجات نصیب فرما، اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، شام کے، عراق کے، برما کے اور ہندوستان کے نہتے مسلمان، یا اللہ اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما، اور جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ یہ روزے بد ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یا اللہ امت کو بحیثیت مجموعی ان سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، اپنے اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اور برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یہ گھر اور یا اللہ جتنے یہ حضرات جمع ہونے کا ذریعہ بنے سب کو قبول فرما اور سب کو محبوبیت مرجعیت نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی سید الکائنات واکرم الموجودات وعلى آله وأتباعه وأشياعه وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.